إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. وقال سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. وقال تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. والآيات في الباب كثيرة معلومة. وأما الأحاديث فالأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. آذنته أي أعلمته بأني محارب له. استعاذني روي بالنون وبالباء.
یہ اس کتاب کا 11واں باب ہے، باب المجاہدہ، مفاعلہ کے وزن پر. اس باب میں امام نووی علیہ رحمۃ اللہ 6 آیات اور 17 احادیث کو ذکر فرماتے ہیں. مجاہدہ یہ جہد سے ہے، اور جہد کوشش اور سعی کو کہتے ہیں. جہد اور جد و جہد اور جہاد، ان تمام کا مفہوم قریب ہے اور تقریباً ایک ہی ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو قریب المفہوم اور قریب المعنی ہیں. جہاد وہ کوشش ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلمے کو اور اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی ہر وہ کوشش جس کے ذریعے اللہ کے دین کو غالب کیا جائے وہ جہاد کے زمرے میں شامل ہے. اور جہاد اکبر اور عین جہاد وہ ہے جو جہاد بالسیف ہوتا ہے، جو میدان جہاد میں، وہ ہے جہاد اکبر. اور اس کے علاوہ زبان سے اور اپنے قلم سے اور اپنے مال سے اور اپنی کسی بھی قسم کی کوشش سے اللہ تعالیٰ کے دین کا پھیلاؤ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکیوں کا پھیلاؤ اور لوگوں کو دین اور خیر کی طرف بلانا، غرضے کے بھلائی اور خیر کی ہر کوشش اور کاوش اور سعی، یہ جہاد کے زمرے میں شامل ہے. اور سنی ترمذی اور ابن حبان کی کتب میں ایک حدیث ہے جو کہ حدیث صحیح ہے, اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المجاہد من جاہد نفسہ فی اللہ, وہ بھی مجاہد ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے. اس سلسلے میں اگرچہ بعض حضرات کے نزدیک وہ حدیث قابل ذکر ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک غزوے سے واپسی پر یا کسی اور موقع پہ اصحاب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اب ہم نے جہاد اکبر کرنا ہے اور ہم جہاد اصغر سے لوٹ کے آئے ہیں. تو صحابہ کے پوچھنے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس اور اپنے گھر میں پھیلی ہوئی برائیوں کے خلاف جہاد کرنا, یہ جہاد اکبر ہے. اس حدیث کو امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں بھی نقل کیا ہے, لیکن حافظ العراقی رحمہ اللہ نے تخریج کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث موضوع ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قسم کی کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے جس میں یہ جملہ اور یہ لفظ موجود ہو کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہرگز ایسا ارشاد نہیں فرمایا. جہاد اکبر وہ ہے جو کہ میدان جہاد میں اور میدان جنگ میں اللہ کے دشمنوں کے خلاف جو جہاد ہوتا ہے, وہاں پر جو شخص بنفس نفیس حاضری دیتا ہے اور لڑتا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ, وہ ہے عین جہاد, اور وہ ہے حقیقی جہاد, اور وہ ہے جہاد اکبر. اس جہاد اکبر کو اور کوئی بھی جہاد نہیں پہنچتا. البتہ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر خیر اور بھلائی کی کوشش اور کاوش اور ہر دینی اور اچھی کوشش وہ جہاد کے زمرے میں شامل ضرور ہے. اس حدیث میں جو کہ حدیث قدسی ہے, اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں, اور یہ حدیث قدسی ہے, اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کہی ہوئی کسی بات یا کسی حکم کے بارے میں کچھ کہے اور صحابہ میں سے کوئی صحابی اس حدیث کو بعد کے لوگوں تک پہنچائیں. عام حدیث وہ حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول یا آپ کے عمل یا اس کام کے بارے میں بتایا جائے جو آپ کی موجودگی میں ہوا اور آپ نے اس سے رضامندی کا اظہار کیا. قولی حدیث اور فعلی حدیث اور تقریری حدیث, یہ تین قسمیں ہیں حدیث کی. تو جس چیز کا حکم آپ علیہ الصلاۃ والسلام دیں, امر یعنی وہ اس میں آپ حکم دیں, وہ ہے قولی حدیث. اور جس چیز کو آپ خود انجام دیں اور صحابہ نے اسے دیکھا اور اسے نقل کیا, وہ ہے فعلی حدیث. اور جو کام آپ کی موجودگی میں ہو یا ہوا ہو اور آپ نے اس سے صحابہ کو منع نہ کیا ہو, بصورت دیگر یا بالفاظ دیگر آپ نے رضامندی کا اظہار کیا ہو, تو وہ تقریری حدیث کہلاتی ہے. لیکن ایسی حدیث کے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا کوئی حکم یا کوئی کہی ہوئی بات اللہ کی طرف سے جو آپ سے کہی گئی ہو اس کو نقل کریں یا ذکر کریں, تو اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے یوں ارشاد فرمایا, یا اللہ نے یہ ارشاد فرمایا, یا اللہ کا یہ ارشاد ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ حدیث قدسی ہے, اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ قال اللہ تعالی, اللہ نے یہ ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ حدیث قدسی جو کہ صحیح بخاری کتاب الرفاق میں ہے اور باب فی التواضع, اس باب میں امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں اپنی صحیح بخاری میں. یہ حدیث اصل میں قرب الہی کے جو دو ذرائع ہیں ان کی طرف اشارہ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے حدیث میں دو راستے, اس حدیث میں دو راستوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور اس حدیث کو کئی مفکرین اور محدثین اور علماء اور سلف صالحین نے بھی اپنی اپنی کتب میں نقل کیا ہے, اور انہوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے کہ قرب الہی کے دو ہی راستے ہیں. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا چاہتا ہے تو اس کے مشہور اور معروف اور عظیم اور بڑے دو ہی راستے ہیں, ایک بذریعہ فرائض اور ایک بذریعہ نوافل, یعنی فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی, یہ وہ دو ذرائع ہیں جن کے ذریعے قرب الہی کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے. تو قرب الہی کے دو ذرائع ہیں, بذریعہ فرائض اور بذریعہ نوافل. ان دونوں ذرائع کو اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جسے رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نقل کرتے ہیں. لیکن ان دونوں کے بیان کرنے سے قبل اس حدیث میں اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کا ذکر کرتا ہے, اولیاء اللہ کا اللہ تعالیٰ خود ذکر فرماتا ہے یہ کہہ کر کہ من عادا لی ولیا فقد آذنته بالحرب. اس نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی رکھی تو اس کو میری طرف سے یہ اطلاع اس تک پہنچ جائے اور اسے یہ بات معلوم ہو جائے کہ میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. آذنته یہ ایذان سے ہے, ایذان جو معنی ہے اعلام. آذنته جس پر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے آخر میں اس لفظ کی شرح اور مفہوم کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ای اعلمتہ, یعنی میں اس کو بتانا چاہتا ہوں, اس تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں اور اسے بتانا چاہتا ہوں کہ من عادا لی ولی فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی دوست کے ساتھ دشمنی رکھے تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جرم اور کسی بھی گناہ, یعنی کبیرہ گناہ, اور کسی بھی نافرمانی اور کسی بھی قسم کی بغاوت اور سرکشی کے بارے میں کبھی بھی یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اگر کوئی شخص فلا عمل کرے تو میری طرف سے اس کے لیے جنگ کا اعلان ہے, سوائے دو امور کے. جب ہم قرآن کا اور احادیث کے مجموعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ دو وہ گناہ ہیں اور دو وہ جرم ہیں اور دو قسم کے وہ آدمی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میں تم سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں, تم میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک سود کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں ارشاد فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے اور سودی کاروبار تم ترک نہیں کرتے اور سود لینا اور دینا تم چھوڑتے نہیں ہو اور سودی لوگوں کے ساتھ اور سودی لین دین کرنے والوں کے ساتھ تم اپنے معاملات ختم نہیں کرتے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم اس سے باز نہیں آتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی اور جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دو. اب مخلوق میں سے کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ یا اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے اور لڑائی کرے؟ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے سود لینا دینا کھانا یا سودی کسی بھی معاملے میں حصہ لینا, سودی بینک وغیرہ میں ملازمت کرنا یا جو ادارے سودی لین دین کرتے ہیں ان میں ملازمت کرنا, کسی بینک کو اپنا کوئی مکان کرائے پہ دینا, بینک کے لیے زمین دینا, قرضے کے سودی لین دین کرنے والے جو بنوک ہیں جتنے بینک ہیں یا وہ ادارے جو سودی لین دین کرتے ہیں ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعاون اور کسی بھی قسم کی اشتراک یعنی شراکت یہ سارا اس میں شامل ہے. اس سے مراد صرف وہ نہیں ہے کہ جو سود لیتا ہے, نہیں, بلکہ کسی بھی قسم کی شراکت اور کسی بھی قسم کی حصہ داری اور کسی بھی قسم کا تعاون. اسی لیے سورہ مائدہ میں اللہ نے ایمان والوں کو خیر اور نیکیوں کے اعمال میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کا حکم دیا ہے, اور گناہوں اور برائیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ عدم تعاون پر اللہ نے زور دیا ہے. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو کسی بھی قسم کا جو شراکت ہے ان اداروں کے ساتھ وہ اس میں شامل ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تو سود کھانے والے اور سودی کاروبار کو ہیلے اور بہانوں سے حلال کرنے والے اور اپنے ارد گرد کے دوستوں اور ساتھیوں کو تاویل اور بہانے اور حجت کر کے کچھ دیر کے لیے حرام کو حلال جائز قرار دے کر اور حلال قرار دے کر فتوے دے کر لوگوں کی کمائیوں کو حرام کرنے والے وہ سختی اس میں شامل ہیں جن سے اللہ اور اس کا رسول لڑائی کا اعلان کرتا ہے. تو یہ تو ایک جرم تھا, اور دوسرا یہ کہ اللہ کا جو دوست ہے اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی دشمنی اور عداوت رکھنے والا وہ اللہ کا دشمن ہے. اولیاء اللہ کا دشمن اللہ کا دشمن ہے, اور جس سے اللہ دشمنی کرے فقد خاب وخسر خسرانا مبینا, خسرت الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین. اس سے بڑا خسارے والا اور نقصان والا اور کوئی نہیں ہے. جب خالق کائنات اور مالک حقیقی اس کائنات کا اور پوری مخلوق کا مالک وہ اس پہ یہ کہے کہ میں تمہارا دشمن ہوں, اسے کون پناہ دے سکتا ہے؟ مخلوق ساری اس کی پناہ چاہتی ہے اور مخلوق ساری اس کی محتاج ہے, وہ سب سے بے نیاز ہے. سبحانہ و تعالی اللہ الصمد, اللہ سب سے بے نیاز اور مخلوق ساری اس کی محتاج. وہ اعلان جنگ کرتا ہے اس کے ساتھ جو اس کے دوستوں کا دشمن ہوتا ہے, اور اس کے دوستوں کے ساتھ وہ دشمنی اور عداوت رکھتا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ولی کون ہے. ولی عربی زبان میں گہرے دوست کو بھی کہتے ہیں, اور ولی مددگار کو بھی کہتے ہیں, اور ولی اچھے ساتھی کو بھی کہتے ہیں, اور اس کی جمع ہے اولیاء. اور جب ہم قرآن پہ نظر ڈالتے ہیں اور احادیث رسول مقبول علیہ الصلاۃ والسلام کا مطالعہ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ایک تو لوگوں کے اندر ایک اصطلاح بن گئی ہے ولی کی یا اولیاء اللہ کی, کہ فلاں صاحب بہت بڑے ولی ہیں جو کہ فلاں خانقاہ یا کسی جگہ موجود ہیں, یا ایک یہ اصطلاح ہے کہ فلاں جو صاحب قبر تھا یہ بہت بڑا ولی تھا, وغیرہ وغیرہ. تو آیا یہ اصطلاح جو عام لوگوں میں مروج ہے یہ درست ہے, یا وہ اصطلاح اور وہ تعریف جو قرآن بیان کرتا ہے اور جس کو صاحب قرآن علیہ الصلاۃ والسلام بیان کرتے ہیں وہ درست ہے؟ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے نزدیک ولی کون ہے, اور جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ولی کون ہے اور قرآن کس آدمی کو یا کن لوگوں کو اولیاء اللہ کہتا ہے جو کہ اللہ کے دوست ہیں. اب یہ جو ولی ہے بمعنی دوست, اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنا دوست سمجھنا, اس کو اپنا گہرا دوست سمجھنا, اس کو اپنا مددگار سمجھنا. اس حیثیت سے اور اس لحاظ سے ہر ایمان والا مسلمان دوسرے مسلمان کا دوست ہے اور اس کا وہ ولی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ذرائع بنائے ہیں اسباب کے, اس لحاظ سے بھی ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے.
اور اس کا فضل اور احسان اور اس کی ترغیب اور عظمت اتنی ہے, فضائل اتنے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, واللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ المسلم. اللہ تعالیٰ اس مسلمان کے کام کرنے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کام انجام دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کی ذمہ داری لے لیتا ہے جو شخص اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرتا ہے. اس لحاظ سے بحیثیت اس کے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا دوست ہے, اس کا مددگار ہے, اس لحاظ سے ہر کلمہ گو ولی ہے دوسرے کلمہ گو کا. ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں اور ہم سب اولیاء ہیں. اور ایک مضمون ولی کا یہ ہے کہ اس کو اس کائنات کے اندر تصرف کا مالک سمجھا جائے یا کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے, اللہ کا دوست ہے, اس لیے اسے کائنات میں تصرف کا حق بھی حاصل ہے, یہ نفع نقصان کا بھی مالک ہے, یہ حاجت روا بھی ہے, یہ مشکل کشا بھی ہے, یہ غوث اور دستگیر بھی ہے, یہ پکارے بھی سنتا ہے, یہ مسائل بھی حل کرتا ہے زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی. یقیناً یہ عقیدہ جو بہت سارے لوگوں کے ہاں موجود ہیں, اگر یہ عقیدہ کسی مخلوق کے بارے میں رکھا جائے, خواہ وہ زندہ ہو یا وہ مر گیا ہو, خواہ وہ امتی ہو یا نبی ہو, یہ عقیدہ غلط ہے اور یہ شرک اکبر ہے. تو جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ولی کون ہے, اولیاء اللہ کون ہے, تاکہ ہمیں ان کی نشانیاں اور ان کی صفات معلوم ہو جائے, اور جب ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ اولیاء اللہ کی یہ نشانیاں ہیں, تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم اللہ کے ان دوستوں کے پاس بیٹھیں اور ان سے استفادہ کریں, اس لیے کہ یہ سچے ہیں اور اللہ نے خود قرآن میں یہ حکم دیا ہے کہ سچوں کا ساتھ دو اور ان کے ساتھ رہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. تو سورہ یونس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں آیت نمبر 62 اور 63 میں اولیاء اللہ کی تعریف مل جاتی ہے, جہاں یہ ارشاد موجود ہے رب کعبہ کا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کے جو ولی ہیں نہ دنیا میں کسی قسم کا خوف اور رنج ان کے طاری ہے اور نہ قیامت کے دن انہیں کسی قسم کا خوف دامنگیر ہوگا. دنیا میں بھی وہ امن کی حالت میں رہیں گے, اطمینان کی حالت میں رہیں گے, اور حشر کے میدان میں بھی اللہ تعالی ان کو تنہا نہیں چھوڑے گا. لیکن یہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا الذین آمنوا, وہ لوگ کے جو ایمان لائے. اب ایمان مجرد زبانی جمع خرد کا نام نہیں ہے, جس کی طرف سورہ الحجرات میں اشارہ کیا گیا ہے کہ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. جب تک ایمان دل میں راسخ نہیں ہو جاتا, دل میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا, اس وقت تک تم مومن کامل نہیں بن سکتے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, ایمان کے ساتھ ساتھ تقویٰ یہ بھی شرط ہے. تو گویا کہ ایمان مشروط ہے تقویٰ کے ساتھ. اگر ایک شخص صاحب ایمان ہے اور صاحب اعمال صالحہ ہے, یعنی وہ متقی مسلمان ہے, صالح مسلمان ہے, تو سورہ یونس کی ان دونوں آیات کی روشنی میں وہ اللہ کا ولی ہے. اسی طرح سورہ انفال کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون. ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے جو ولی ہیں وہ تو صرف متقی لوگ ہیں. ولكن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. گویا کہ سورہ انفال کی اس آیت نمبر 34 میں ہمیں یہ بتایا کہ اکثریت کے ہاں جن لوگوں کو اولیاء اللہ سمجھا جائے گا وہ غلط ہوگا. ولكن اکثرهم لا يعلمون, اکثریت اس بات کو نہیں جانتی کہ حقیقی ولی کون ہے. حقیقی ولی وہ ہے کہ ان اولیاءه الا المتقون, جو متقی ہیں. اور حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جس کو ابو نعیم اور الدیلمی نے اپنی کتب میں نقل کیا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, فرمایا اولیاء اللہ تعالی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آئے, جن کے ساتھ کچھ دیر اگر آپ بیٹھ جائیں اور ان کی صحبت اختیار کریں, ان کے مواعظ اور نصائح سنیں, ان کی گفتگو سنیں اور ان کے چہرے کی طرف اگر آپ دیکھیں, جس چہرے پہ ایمان اور اعمال صالحہ کی چمک اور نور موجود ہوتا ہے, تو فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. یہ ہے ایک وہ نشانی جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمائی, جن کے دیکھنے سے اللہ یاد آئے. جن کی مجلس میں اگر تم جاؤ تو وہاں کسی شخص کی بات نہ ہو, کسی قوم کی بات نہ ہو, کسی پارٹی اور سیاسی مسلک کی بات نہ ہو, وہاں فرقہ پرستی کی دعوت نہ ہو, وہاں اپنے مسلک کو دوسروں کے مقابلے میں صرف اپنے مسلک اور اپنے موقف کو صحیح قرار دینا نہ ہو, بلکہ جن کے پاس تم جاؤ تو تمہیں صرف قال اللہ اور قال الرسول ملے, تمہیں صرف یہ ملے کہ اللہ نے یہ کہا اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا. اگر کسی مجلس میں یہ ملتا ہے, خالص قرآن و سنت ملتا ہے, خالص توحید ملتی ہے, خالص دین ملتا ہے, جو کسی بھی قسم کی سیاسی اور فرقہ پرستی اور کسی عرضی اور کسی جغرافیائی ملاوٹ سے پاک, خالص دین اگر کہیں مل جائے تو یہ ہے اولیاء اللہ تعالی الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی, جن کے پاس بیٹھنے سے انسان کی طبیعت آخرت کی طرف راغب ہو, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو اور اللہ تعالی کی عظمت, اس کی کبریائی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بیٹھے. جن کی گفتگو سننے سے توحید اور سنت کی طرف انسان کی طبیعت راغب ہو اور شرک اور بدعت سے دل میں نفرت پیدا ہو, جن کی مجالس میں جانے سے انسان کے اندر یہ رغبت پیدا ہو کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا فانی ہے, اس کے لیے زوال ہے, بقا صرف اللہ کے لیے ہے, اس کے دین کے لیے ہے, اور عزت صرف اللہ کے لیے, اس کی کتاب کے لیے, اس کے رسول کے لیے, اس کے دین کے لیے اور اس دین پہ عمل کرنے والوں کے لیے. اور اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اور امام النسائی نے اور امام حاکم نے اور امام ابن ماجہ نے اپنی کتب میں اس حدیث کو نقل کیا, جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ان للہ تعالی اہلینا من الناس, ان للہ تعالی اہلینا من الناس, اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصت, لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اہل اللہ ہیں, جو اللہ والے ہیں, یعنی اولیاء اللہ ہیں. اللہ تعالی نے مخلوق میں سے بعض لوگوں کو چن لیا ہے اپنے قرب کے لیے اور وہ اہل اللہ ہیں, اولیاء اللہ ہیں. کون ہیں؟ فرمایا کہ ہم اہل القرآن, قرآن والے یہ ہیں, ہم اہل اللہ وخاصت, یہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خواص لیتے ہیں. خواص سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے قریبی بندوں میں سے ہیں. کون؟ قرآن والے. تو قرآن والوں سے مراد یہ ہے کہ وہ جو قرآن کی تلاوت اس طریقے سے کرتے ہیں جس طریقے سے اس کی تلاوت کا حق ہے اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اس طریقے پہ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یؤتى بالقرآن یوم القیامة واہلہ الذین کانوا یعملون به,
تقدمه سورة البقرة وآل عمران أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو قرآن والے تھے. اور قرآن والے کون ہیں؟ الذین